میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ جملہ کہا کہ لا حول ولا قوة الا باللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما تفسیرها، اس کی کیا معنی ہے؟ تو چونکہ مراد نبوت عربی دان تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سمجھ گئے کہ اس سوال کا مقصد یہ ہے کہ مراد نبوت کچھ اور ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خوب سمجھتے ہیں، خوب جانتے ہیں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معنی ارشاد فرمائے کہ لا حول ولا قوة الا باللہ کے معنی خود فرمائے کہ لا حول عن معصية اللہ الا بعصمة اللہ، کہ نہیں ہے ہمارے اندر گناہ سے بچنے کی طاقت مگر اللہ تعالی کی حفاظت سے، اور ولا قوة على طاعة اللہ الا بعون اللہ، اور نہیں ہے ہمارے اندر نیک اعمال کرنے کی قوت مگر اللہ تعالی کی مدد سے. تو لا حول ولا قوة الا باللہ کی کیا معنی ہوئے؟ نہیں ہے ہمارے اندر گناہ سے بچنے کی طاقت مگر اللہ تعالی کی عصمت اور حفاظت سے، اور نہیں ہے ہمارے اندر نیکی اور طاعت کی طاقت اور قوت مگر اللہ تعالی کی مدد کے ساتھ. اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ بات یہ نصیحت فرمائی کہ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آگے بڑھنا چاہے تو لا حول ولا قوة الا باللہ کو پڑھا کرے. بیچ میں ایسا لگتا ہے کہ ٹوٹتی آواز، آپ جیسا بتا دیں. اچھا ٹھیک ہے. تیرے مرشد میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں کہ جس کو، اچھا ایک روایت اور بھی سنائی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ لا حول ولا قوة الا باللہ، اس کو کثرت سے پڑھا کرو کیونکہ یہ کنز من کنوز الجنہ ہے، یعنی جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. تو میرے مرشد نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے کہ لا حول ولا قوة الا باللہ کی برکت سے اللہ تعالی نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ جنت سے جنت ملے گی نیک اعمال پر اور گناہ سے بچنے میں. اور ایک روایت اور بھی سنائی، فرمائے کہ جب بندہ زمین پر کہتا ہے لا حول ولا قوة الا باللہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں اسلم عبدی واستسلم. اس کی کیا معنی ہے؟ اسلم عبدی واستسلم. ملا علی قاری محدث عظیم مشکاہ شریف کی شرح مرقات کے اندر فرماتے ہیں اسلم عبدی ای عبدی انقادا و ترک العنادا، یعنی میرا بندہ میرا فرما بردار ہو گیا اور اس نے بغض اور عداوت اور سرکشی چھوڑ دی. بندہ میرا فرما بردار ہو گیا اور سرکشی اس نے چھوڑ دی. اور وسلم کی کیا معنی ہے؟ ای فوز عبدی عمر الکائنات کلیہا، کہ میرے بندے نے اپنی کائنات کے تمام کاموں کو میرے سپرد کر دیا. لہذا جب بندہ زمین پر کہے لا حول ولا قوة الا باللہ، تو آسمان پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ فرماتے ہیں، فرشتوں سے فرماتے ہیں اسلم عبدی واستسلم، یعنی کیا معنی ہوئے اس کے کہ بندے نے سرکشی چھوڑ دی، میرا فرما بردار بن گیا اور اس بندے نے اپنے تمام کاموں کو میرے سپرد کر دیا. اس لیے کتنے مشائخ اور بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے مریدین اور شاگردوں کو صرف یہی وظیفہ بتایا، کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ اس کی برکت سے دنیا اور آخرت کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے میرے مرشد میرے شیخ بھی فرماتے ہیں کہ صبح و شام سات سات مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ لیا کرو، اور اس کو پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا مانگو. چلو ایک نسخہ آپ کو بھی مل گیا. اور اس کو پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا مانگو، چاہے دنیاوی ضرورت ہے یا دینی ضرورت ہے، کیونکہ ہم لوگ، ہماری مائیں بہنیں، بے شمار ہماری ضرورتیں ہیں، ہم سراپا محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ کی عنایت و مہربانی میں آگے بڑھنے کے لیے بھی محتاج ہیں، اور گناہوں کو چھوڑنے میں بھی محتاج ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو دنیاوی ضرورتیں ہیں، ہماری پریشانیاں، ہمارے مسائل، ہماری الجھنیں، تو اس کے لیے بہت آسان وظیفہ کہ صبح و شام سات سات مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنے کا معمول بنا لے، اور اس کو پڑھ کر میرے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ میری فلاں فلاں ضرورت ہے، اس فلاں فلاں ضرورت کو اپنے کرم سے پوری فرما دیجئے. ایک مضمون ہو گیا. دوسری بات، میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو ایک اینٹ ہے، چار بلاک لیے، بلاک کی قیمت مان لے 15 روپے ہے. ایک اینٹ کو ہم نے لیٹرین میں لگا دیا، اب اس کی قیمت 15 روپے بھی نہیں رہی. نجاست اور غلاظت اور گندگی سے مل جانے کی وجہ سے اب اس کی قیمت 15 روپے بھی نہیں رہی. دوسری اینٹ ہم نے اپنے مکان میں لگا دی، اب اس بلاک کی قیمت 15 روپے ہو گئی. زمین کی قیمت پلس جمع اس بلاک اور اینٹ کی قیمت، وہ 15 روپے قیمت ہے. میرے مرشد فرماتے کہ مان لو حکومت سعودیہ کی طرف سے اجازت ملی اور وہ تیسری اینٹ کو ہم نے مسجد نبوی میں لگا دیا، اب اس کی قیمت اور بڑھ گئی. حکومت سعودیہ کی طرف سے اجازت ملی، چوتھی اینٹ جو ہے وہ کعبہ شریف میں ملتزم کے مقام پر لگا دی گئی، اب تینوں اینٹوں کی قیمت ہے 15 روپے، لیکن جتنا وہ مرکز سے قریب ہوتی چلی گئی ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا کہ نہیں؟ اس کی قدر و قیمت اور اس اینٹ کی قدر و منزلت وہ بڑھ گئی. کیوں؟ مرکز کے قریب کی قربت کی وجہ سے. اس بات کو فرما کر میرے مرشد، میرے شیخ نے فرمایا، اگر ہم نے اپنی زندگی کا مقصد صرف غفلت میں رہ کر معصیت اور اسی دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ کر اس دنیا میں زندگی گزاری اور آخرت سے غافل ہو گئے، اور آخرت سے غفلت کے معنی یہ ہیں کہ ہم شریعت اور سنت کو چھوڑ کر اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، اور اگر شریعت اور سنت کو بھی اپنی مرضی سے کیا کہ جی میں نے برقع پہننا تو ہے لیکن میں اپنی مرضی کا برقع پہنوں گی، وہ کیسے؟ کہ جی برقعے کی خصوصیات یہ ہے کہ برقع ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کے رنگ ایسا ہو کہ اس میں کشش، اٹریکشن اور جاذبیت نہ ہو، یہ اس کی دوسری خصوصیت ہے. اور اس کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جی بیل بوٹیاں نہ ہو، نقش و نگار. ہمارے ایک دوست نے کہا کہ میری بیوی مجھ سے پوچھ کہنے لگی کہ میں اپنے برقعے میں ذرا کچھ کڑھائی وغیرہ کروا لوں. تو یہ بات آ کر انہوں نے مجھ سے پوچھی، میں نے کہا کہ اپنی بیوی سے جا کر اتنا پوچھو کہ اگر کوئی عورت اس کے برقعے کے اندر نقش و نگار، بیل بوٹیاں وغیرہ بنی ہو تو تم بتاؤ اس کو دیکھ کر تمہاری کیا کیفیت ہوتی ہے. تو اس عورت نے کہا کہ اگر ایسی کسی عورت کو دیکھوں جس کا برقع، جس نے برقع پہنا ہوا ہے لیکن اس میں نقش و نگار بنے ہوئے، تو مجھے اس کی طرف کشش ہوتی ہے. یہ بات آ کر انہوں نے مجھ سے نقل کی. تو میں نے کہا کہ سوچو جب ایک عورت ایسا برقع پہنے تو دوسری عورت کو اس کی طرف کشش ہوتی ہے، تو پھر مردوں کو کتنی زیادہ کشش ہوتی ہوگی. لہذا برقعے کی خصوصیت یہ کہ نقش و نگار نہ ہو. اب یہی تو بات ہے، ایک ہے من چاہی زندگی اور ایک ہے رب چاہی زندگی. جی برقع پہننا تو ہے کہ جی مولوی صاحب نے بتایا مسئلہ ہے برقع پہنا، شریعت کا مسئلہ، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اس مسئلے پر عمل کرنا ہے کس طریقے سے، یہ بھی تو سیکھنا ہم کو ضروری ہے. جی نماز پڑھنی ہے، اب آپ اپنی مرضی سے پڑھ لیں، لہذا اب آج کل مارکیٹوں کے اندر جو دوپٹے عورتوں کے ملتے ہیں وہ اکثر باریک ہوتے ہیں اور اتنے باریک ہوتے ہیں کہ اس میں بالوں کا رنگ چھلکتا ہے اور صاف واضح نظر آتا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ ایسا دوپٹہ جو اتنا باریک ہو جس میں سے بالوں کا رنگ نظر آئے اس برقعے میں نماز نہیں ہوتی, اس دوپٹے میں نماز نہیں ہوتی. اب جی مجھے پسند ہے, سبحان اللہ, یہی تو بات ہے. ایک ہماری پسند ہے, ایک ہمارے ربا کی پسند ہے. اسی لیے مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر میرے مرشد اور میرے شیخ نے سنایا کہ مرضی تیری ہر دم جسے پیش نظر ہے, مرضی تیری ہر دم جسے پیش نظر ہے, بس اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے. مرضی تیری ہر دم جسے پیش نظر ہے, بس اس کی جب زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے. میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ مجھ کو بتا, میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ مجھ کو بتا, لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے. یعنی اللہ کی طرح کوئی ہو اور اللہ کے علاوہ کوئی ہمارے کاموں کو بنانے والا ہو, تو ہم اس کے پاس چلے جائیں. جب اللہ ہی ہمارے سب کچھ اور اللہ جیسا کوئی ہے نہیں تو پھر ہم کیا کریں, اسی کی بات کیوں نہ مانیں. اگر ہم اپنے من کی, اپنے نفس کی, اپنے دل کی بات مانیں گے تو اللہ تعالی کی بات نہ مانی تو پھر میرے پیارے دوستو پھر ہم اللہ تعالی سے کیا چیز طلب کر سکتے ہیں. اس نے فرمایا کہ ایک ہے اپنی پسند, ایک ہے اللہ کی پسند, ایک ہے من چاہی زندگی, ایک ہے رب چاہی زندگی. اگر ہم نے من چاہی زندگی گزاری اور ہم نے اپنی طبیعت کی چیزوں کو اختیار کرنے کی فکر اور کوشش کی تو بات یہ ہے اگر ہم چاہیں کہ فلاں چیز مل جائے فلاں چیز مل جائے تو ملے گا وہی جو اللہ چاہتے ہیں. اور اگر اللہ تعالی کی مرضی رضا اور خوشی پر عمل کیا تو اللہ تعالی کی طرف سے انعامات ملیں گے, اور سب سے بڑی چیز جو ملے گی وہ قلب کو وہ چین وہ سکون وہ اطمینان ملے گا کہ میرے مرشد نے قسم کھا کر فرمایا واللہ ایسا سکون اور اطمینان ہوگا کہ بادشاہ کیا جانے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری میں چٹنی روٹی میں جو لذت عطا فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بریانی میں وہ مزہ نہیں ہے. اس لیے میرے مرشد نے سنایا کہ ایک مرتبہ میرے شیخ اور مرشد حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ ارہر کی دال اور روٹی کھا رہے تھے ٹماٹر کی چٹنی کے ساتھ, تو میرے شیخ فرماتے کہ مجھ سے فرمایا کہ مجھے اس دال میں بریانی کا مزہ آ رہا ہے. تو فرماتے ہیں میں نے پوچھا حضرت وہ کیسے, فرمایا وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے ہاتھ سے کھلا رہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ حضرت آپ تو اپنے ہاتھ سے کھا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے اپنے ہاتھ سے کھلا رہے ہیں. فرمایا حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے, بہت بڑے عالم, بہت بڑے اللہ والے, حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, فرمائے کہ بات یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں اللہ تعالی کی قدرت اور طاقت پوشیدہ ہے. اگر ان کا ہاتھ نہ ہوتا, ان کی قدرت نہ ہوتی تو میں نوالا بنا کر اپنے ہاتھ کو اپنے منہ تک کیسے لے کر جاتا. اس لیے میرے مرشد ایک بات اور فرمائی, فرمائے کہ مجنو جو تھا اگر مجنو کو ساری دنیا کی لیلائیں کوئی کباب دے کوئی بریانی دے کوئی قورمہ دے بڑھیا بڑھیا چیز دے اور اس کو اس کی اپنی جو اصلی والی لیلا ہے وہ اس کو سوکھی روٹی دے تو مجنو کو کس میں مزہ آئے گا, شامی کباب بریانی میں مزہ آئے گا, سوکھی روٹی میں آئے گا کہ نہیں آئے گا. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں, ایک صاحب نے مجھ سے بھی پوچھا, انہوں نے کہا کہ بچے دوسروں کے اور بچے اپنے اور بیوی دوسروں کی اچھی لگتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے, بچے اپنے اور بیوی دوسروں کی اچھی لگتی ہے اس کی کیا وجہ ہے. تو میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے تو ظاہر بات ہے اپنی محنت ہے کہ اپنے بچے ہیں, اور بیوی دوسروں کی اس لیے اچھی لگتی ہے کہ ان کو دیکھتا ہے, جس کو زبان میں کہتے ہیں تاڑتا ہے, اگر یہ کام ہم چھوڑ دیں تو ہماری بیوی ہمیں اچھی لگے گی. کیونکہ میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو ایک بات واقعہ یاد آیا کہ ہمارے ایک دوست ہیں پنجاب کے ایک شہر کے, تو ان کے ہاں ایک واقعہ آیا کہ میاں بیوی میں طلاق طلاقی کی نوبت. میاں بیوی کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں, بیوی میاں کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں. ان عالم کے پاس آئے, انہوں نے سب سے پہلا سوال فرمایا کہ تمہارے گھر میں ٹی وی ہے؟ کہا جی ٹی وی ہے. ایک صاحب نے مجھ سے کہا نا مولوی صاحب ٹی وی دیکھنے میں کوئی حرج ہے؟ میں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے, مجھے بھی لا کر دے دو. مسکرانے لگے. میں نے کہا لیکن مولوی صاحب سے اور مفتی صاحب سے مسئلہ نہ پوچھنا جا کر کہ جس امام کے گھر میں ٹی وی ہو اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے کہ نہیں, میں نہ پوچھو گا مسئلہ. تو گھر سے نلا کر بولنے کے لیے جی ہاں میں تو مسئلہ پوچھوں گا. میں نے کہا اسی سے سوچ لو, اس کا مطلب ہے کہ تم بھی ٹی وی کو اچھا نہیں سمجھتے. اچھا کہتے کیا ہیں کہ جی اصل میں ہم صرف خبر نامہ دیکھتے ہیں. تو بھائیوں بہنوں خبر نامہ دیکھنے کی چیز ہے یا سننے کی چیز ہے؟ تو دیکھنے کی جو چیز ہے اس کا مطلب ہے وہ خطرناک چیز ہے کہ نیوز کاسٹر خبر سنانے والی کو حاجی صاحب بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. اور رہی بات کہتے جی نہیں خبریں سننا بہت ضروری ہے, تو میں کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو جس گھر میں ماشاءاللہ بیوی موجود ہو وہاں ٹی وی کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ خبریں تو ساری مل جائیں گی کہ نہیں, کہ کس کے یہاں بچہ ہوا, کس کی شادی ہو رہی ہے, کس کی نند جو ہے وہ گند پھیلانے بھابھی کے آ گئی, اپنے بھائی کے یہاں پہنچ گئی, فلاں کا یہ ہوا فلاں کا وہ ہوا, ساری دنیا کی خبریں بغیر ٹی وی کے بذریعہ بیوی مل جائے گی. تو میں نے کہا فائدہ یہ ہے کہ آپ بیوی کو سے خبریں بھی پائیں گے اور اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں, یہ فائدہ ہے. اور اگر ٹی وی رکھا تو نتیجہ کیا ہوگا اب وہ سنیے. تو ان میاں بیوی سے ان مولانا نے فرمایا کہ ایک کام کرو تم گھر سے ٹی وی نکال دو اور تین مہینے کے بعد میرے پاس آنا, میں تم لوگوں کا فیصلہ کروں گا جن کی طلاق طلاقی کی نوبت تھی. تین مہینے کے بعد آئے ہنستے اور مسکراتے, وہاں پوچھا ہاں بھائی کیا خیال ہے؟ کہنے لگے نہیں جی بس ہم نے رہنا ہے, وہ ہماری حماقت اور بے وقوفی تھی. تو انہوں نے پھر پوچھا مولانا صاحب آپ نے کوئی وظیفہ نہیں بتایا, کوئی تعویذ نہیں دیا, کوئی دم درود نہیں کیا, یہ آپ نے جو ٹی وی نہ دیکھنے کا نسخہ کیا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا. تو ماں نے فرمایا, یہ ماں جلیل احمد صاحب کے یہاں کا واقعہ ہے بھاول نگر, ماں فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب میاں بیوی ٹی وی دیکھتے, بیوی مردوں کو دیکھتی ہے سجے سمرے, پھر اپنے شوہر کو دیکھتی ہے کہ یہ بچہ کہاں سے میری قسمت میں آ گیا, اور شوہر ان نامحرم عورتوں کو دیکھتا ہے میک اپ بےہودہ لباس کے اندر, پھر اپنی بیوی کو دیکھتا ہے کہ یہ پونے بارہ نمبر کا چشمہ لگا کر ماں میرے لیے کیا منتخب کر کے لے آئی. تو ہوتا یہ ہے کہ دونوں ناشکری میں مبتلا ہوتے ہیں, کیونکہ مردوں کے لیے عورتوں کو دیکھنا حرام, عورتوں کے لیے مردوں کو دیکھنا حرام, چاہے پیر صاحب ہی کیوں نہ ہو, چاہے مولوی صاحب ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ عورتوں کو بڑا شوق ہوتا ہے ذرا ایک دفعہ مولوی صاحب کو دیکھ تو لیں, پیر صاحب کو ایک دفعہ دیکھ تو لیں. تو مسئلہ یہی ہے کہ مردوں کو دیکھنا عورتوں کے لیے جائز اور درست نہیں ہے, جس طرح سے مردوں کا عورتوں کو دیکھنا حرام, عورتوں کا بھی مردوں کو دیکھنا حرام. اور جب ٹی وی پر وہ ایسی شکلیں دیکھتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی نعمت کی ناشکری ہوتی ہے, اور اس ناشکری کی وجہ سے پھر آپس میں بنتی نہیں ہے, نتیجہ یہی ہے طلاق طلاقی کی نوبت آ جاتی ہے. اور جب دیکھیں مرد ہے, قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کے گھر میں چٹنی روٹی ہو, سوکھی دال ہو, سوکھی روٹی اور دال ہو, اور اس کو بھوک لگی ہے, تو دال روٹی میں کتنا مزہ آئے گا. اور اگر گھر میں بریانی کباب کوفتے وغیرہ بڑھیا اور اعلیٰ چیز پکی ہے لذیذ اور مزیدار, لیکن یہ باہر سے سموسا چھولے کھا کر آ گیا, چنے کھا کر آ گیا, بریانی میں قورمے میں مزہ آئے گا اس کو؟ کیوں, بھوک ہی ختم ہو گئی نا. تو بات یہ کہ جو غیر عورتوں کو دیکھے گا پھر اپنی بیوی اس کو کیسے اچھی لگے گی, کیونکہ جو دیکھنے کی تھی وہ تو اس نے دیکھ کر اپنا نفس کا حرام لذت سے نفس کا پیٹ بھر لیا. نتیجہ یہ ہوگا کہ حرام ایسی چیز ہے کہ حرام کی وجہ سے حلال لذت بھی برباد ہو جاتی ہے. لہذا جو غیر عورتوں کو دیکھے گا اس کو کبھی اپنی بیوی اچھی نہیں لگے گی. اس لیے ایک بات یاد آئی, میرے مرشد نے عورتوں سے, ایک عورت نے کہا کہ حضرت میاں میں اپنے شوہر سے جب چیز مانگتی ہوں وہ مجھ سے لڑتا ہے, اب میری ضرورت کی بھی چیز ہوتی ہے وہ مجھ سے لڑتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ تم کیسے مانگتی ہو؟ اس نے کہا وہ گھر آتا ہے میں کہتی ہوں بھائی مجھے بازار لے چلو یا فلاں کام ہے وہ دلا دو. حضرت نے فرمایا کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے, حکمت سے کرو. پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا کہ جب شوہر گھر آئے تو آتے ہی اس کی فرمائش مت داغو اس کے پر, اے یہ کام مت بولو, پہلے آئے خیریت پوچھو, اس کو موقع دو کہ وہ آئے تھکا آ رہا ہے دکان سے دفتر سے, تو پہلے اس کو موقع دو, جی جی کپڑے بدل لیں آپ, غسل کر لیں کپڑے بدل لیں. اتنی دیر میں کھانا تیار کر کے کھانا اس کے سامنے رکھ دیا, کھانا کھایا, ہاں جی چائے پینی ہے جی, چائے پیسو ولا تو سا چائے پیسو, پھر چائے پلا دو اس کو. اور بلکہ جس دن ایسی کام کی ضرورت ہو تو وہ چیز پکاؤ جو اس کی مرغوب ہو, پسندیدہ ہو, وہ چیز پکاؤ, وہ خوش ہو جائے گا کہ میری آج مرغوب چیز, مرغوبہ نے مرغوب چیز پکائی ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ خوش ہو جائے گا. فرمایا کہ اس کو چائے بھی پلا دو, اب وہ خوش ہو گیا نا. اب اس سے کہو کہ دیکھیے مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے, اگر مہربانی فرما دیں آپ تھوڑا سا وقت مجھ کو دے دیں تو میں فلاں چیز جو ہے وہ, یا پیسے یا کوئی بھی بات ہے, اس وقت فرمایا کہ اپنی فرمائش رکھو اس کے سامنے. اب وہ چونکہ اب سب کام پورا ہو گیا, خوش بھی ہو گیا. نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ اس وقت خوشی سے وہ انشاءاللہ تمہارا کام کر دے گا. اور اگر تم نے آگے ہی ڈال دیا, آپ کہاں گھسے چلے بیٹھے چلے مجھے جانا ہے کام کے, تو ظاہر بات ہے اگر افسری دکھانی ہے تو وہ بھی مرد ہے, وہ بھی ٹیڑھا بنے گا. اس لیے کہتے ہیں نا کہ مشہور ہے کہ اگر شوہر کے دل میں گھر کرنا ہے تو اس کے پیٹ کے رستے سے, یعنی اس کو اچھا کھانا کھلا کر اس کے دل میں اتر جاؤ. دادا فرمایا اس کا طریقہ یہی ہے, فرمائش پوری کرنی ہے منع نہیں ہے. لہذا اس کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے آئے اس کو اچھی اس کی راحت, ضرورت, تھکا آ رہا ہے, پریشانی ہے, 10 باتیں ہوتی ہیں, ٹریفک میں پھنسا ہوا, گاہک دکان میں کم آئے تو ابھی غصے میں ہے, پہلے اس کو غصہ اتروانے دو, نارمل کرو اس کو, تو اس کے بعد پھر اپنی فرمائش رکھ دو اس کے سامنے. ایسی حکمت کی تدبیر بتائی. اور میرے شیخ نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک عورت تھی, وہ ایک بزرگ کے پاس آئی کہ میرا شوہر مجھے پٹائی کرتا ہے, مجھے ڈنڈا مارتا ہے. تو ان بزرگ نے کیا فرمایا کہ پانی کی بوتل لے کر اس پر پانی دم کیا اور فرمایا کہ دیکھو جب تمہارا شوہر ڈنڈا اٹھائے تو فوراً یہ پانی اپنے منہ میں رکھ لینا, اور نہ اس کو نگلنا نہ اگلنا, یعنی نہ اندر داخل کرنا نہ باہر نکالنا. اب وہ کہا اور کچھ بس فرمایا یہ کافی ہے. وہ عورت چلی گئی, 3 مہینے کے بعد آئی کہ حضرت آپ کے بابرکت پانی کے کرامت اور برکت یہ ہے کہ 3 مہینے سے میرے شوہر نے مجھے ڈنڈا نہیں مارا اور پٹائی نہیں کی. ہوا یہ کہ وہ گھر گئی تو عادت اس کی تھی ذرا تیز بولنے کی, کڑ کڑ کرنے کی. اب وہ شوہر گھسا نہیں, بس شروع ہو گئی. جیسے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے ایک تھانے دار نے کہا کہ حضرت میرا عالم یہ ہے کہ میں جہاں قدم رکھتا ہوں پورا تھانے میں قدم رکھتے ہی پورا تھانے میں سناٹا تاری ہو جاتا ہے, اتنا ڈرتے ہیں مجھ سے لوگ. اور لیکن حضرت میری بیوی ایسی ہے گھر میں قدم رکھتا ہوں تو میری گگی بن جاتی ہے، ایسی کڑ کڑ کرتی ہے. حکیم الامت واہ حکیم الامت، کیا پیاری بات فرمائی. فرمائے کہ تم ایک مراقبہ کرو کہ اللہ تعالی نے مجھے ایک چڑیا دی ہے، اس کی بولی یہی ہے، بس. اس کے بعد اس نے کہا حضرت اب تو بیوی کی سننے میں مزہ آنے لگا. یہ اب زاویہ نظر، یہ اللہ والے کیا کرتے ہیں، اپنی حکمت اور معرفت کی باتوں سے زاویہ نظر، یہ ایسا کوئی بات بتا دیتے ہیں کہ جس سے وہی چیز جو بری ہے وہ بھلی معلوم ہونے لگتی ہے. تو ان بزرگ نے جو پانی دیا، وہ عورت کیا ہوا، وہی عادت گھر میں گھسا، اس نے کڑ کڑ شروع کر دی. اب اس نے غصہ آیا شوہر کو، اس نے اٹھایا ڈنڈا، اس نے اٹھائی بوتل، اور بوتل کو جلدی سے پانی لیا اور منہ میں پانی لے کر آئی، اور منہ میں پانی لے کر بیٹھ گئی. ادھر ہٹو، آئے کیسا، ادھر بیٹھ، ادھر بیٹھ، اور جلدی سے وہ پانی لے کر منہ میں بیٹھ گئی. اب وہ پانی، چونکہ بزرگ نے فرمایا تھا نہ نگلنا ہے نہ اگلنا ہے، یعنی نہ اندر پینا ہے نہ باہر نکالنا ہے، بس منہ میں رکھنا ہے. اب نتیجہ کیا ہوا کہ گال پھلا کر بیٹھ گئی. اب وہ جو شوہر غصے سے ڈنڈا اٹھا کر آیا اس کی پٹائی کرنے کے لیے، تو اس نے دیکھا تو یہ تو منہ پھلائے بیٹھی ہے، تو بجائے اس کو ڈنڈا لگانے کے اس کو ہنسی آ گئی. اب وہ پٹائی سے بچ گئی. اس نے کہا واہ کیا کرامت ہے اس اللہ والے کی. نتیجہ یہ ہوا کہ ایسے ہی کئی دفعہ معاملہ ہوا تو وہ یہی حرکت کرتی، وہ بجائے غصے کے اس کو ہنسی آ جاتی. اب وہ جو 3 مہینے اس نے ڈنڈا نہیں کھایا، تب وہ جو ہے وہ بزرگ کے پاس حلوہ پکا کر آئی اور کہا حضرت آپ کے کرامتی پانی، دم والے پانی کی برکت یہ ہے کہ میں نے 3 مہینے سے پٹائی نہیں کھائی، اس لیے آپ یہ میں حلوہ لے کر آئی ہوں، آپ اس کو قبول فرما لیں. سادہ عورت تھی، اس لیے حضرت نے لے لیا وہ حلوہ. جب گئی تو اپنے مریدوں سے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں نے پانی کوئی دم والا نہیں تھا، عام پانی تھا، لیکن بھائی اگر کوئی بزرگ پانی دم کر کے دے تو اس پہ شک نہ کرنا، کہیں ہمیں جو ہے ٹرخا رہے ہیں. تو بہرحال تو فرمایا کہ بات یہ کہ یہ پانی تو عام تھا لیکن میں نے اپنی حکمت سے اس کی زبان بند کر دی، کیونکہ یہ زبان چلاتی تھی اس کو غصہ آتا تھا، پھر وہ پٹائی کرتا تھا. اس لیے ہمارے شیخ نے کتنی پیاری تدبیر سکھائی کہ جب عورت میاں گھر میں گھسے تو فوراً فرمائش ہے مت کرو اس سے، پہلے اس کو بٹھاؤ، کھانا وانا یہ سب پوچھ پاچھ لو، کوئی وہ اپنے کوئی گھا کم آیا، کوئی بات ہوئی، تھکا آ رہا ہے، جب فریش ہو جائے پہلے اس کو ری فریش کرو، خیریت پوچھو، مرغوب چیز کھلاؤ اسے، مرنڈا پلاؤ، انڈا کھلاؤ، اس کے بعد جو ہے وہ پھر اسے اپنی فرمائش کہہ دو کہ جی میری فلاں ضرورت ہے، فلاں جگہ جانا ہے. فرمایا انشاءاللہ تعالی ایک حکمت والے طریقے سے کام کرو، انشاءاللہ تعالی گھر سکھ اور چین سے گزرے گا. لہذا اس لیے میں مردوں کو سکھاتا ہوں کہ دیکھو سکھ سے رہنے کا طریقہ گھر میں سیکھ لو. وہ کیسے؟ ایک میاں بیوی لڑتے بہت تھے، ان کے پڑوس میں گھر آباد ہوا، وہاں سے ہر وقت ہنسنے کی آوازیں آتی تھی. تو ایک دن شوہر گھر آیا تو بیوی نے کہا دیکھو ہم لوگ کیسے منحوس ہیں، ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، اور یہ دیکھو برابر والے گھر والے کیسے ہیں، کتنا خوش ہنستے ہیں. جا پوچھ کے آ بھائی یہ کیوں ہنستے ہیں اور کیسے خوش رہتے ہیں، ترکیب پوچھ کے آ. تکلیف دونوں کو ہوتی ہے، اور واقعی بات ہے کہ انسان کیسے چین سے رہ سکتا ہے. اب وہ گیا تو دروازہ کھٹکھٹایا، تھوڑی دیر میں شوہر ہنستا ہوا باہر نکلا، ایک آواز آئی اور ہنستا ہوا باہر نکلا. اس نے کہا ماشاءاللہ دیکھو کیسا مسکراتا چہرہ ہے. اس نے پوچھا جناب کیسے آنا ہوا؟ کہا میں آپ کا پڑوسی ہوں، ایک بات آپ سے پوچھنی تھی کہ ہم لوگ میاں بیوی ہیں، ہر وقت کڑ کڑ لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کے گھر سے ہر وقت ہنسنے کی آواز آتی ہے، تو میں یہ ترکیب اور تدبیر پوچھ رہا ہوں کہ بھائی یہ مجھے بھی بتا دو. تو شوہر نے ایک ٹھنڈی آہ کھینچی اور کہا کہ بھائی بات یہ، کہا آپ لوگ میاں بیوی لڑتے نہیں ہیں؟ کہا لڑتے. کہا پھر کیسے خوش رہتے ہیں؟ کہا ہم لڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ میری بیوی مجھے برتن اٹھا کر مارتی ہے، اگر مجھے لگ جاتا ہے وہ ہنسی ہے، اور نہیں لگتا تو میں ہنستا ہوں. کس طرح ہنسی خوشی ہماری گزر رہی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک ہے من چاہی زندگی اور ایک ہے رب چاہی زندگی. لہذا برقع پہن تو لیا، لیکن برقعے کی خصوصیات ضروری ہیں. نمبر ایک یہ کہ وہ ڈھیلا ڈالا برقع ہو، نمبر دو اس کا رنگ ایسا نہ ہو کہ جس میں اٹریکشن، جاذبیت اور کشش ہو، اور نمبر تین یہ کہ اس میں نقش و نگار بیل بوٹیاں نہ ہوں. کہ جی آج کل تو جیسے مارکیٹوں میں بڑے ماڈرن برقعے آئے ہوئے ہیں، فلاں فلاں مشہور دکان جس کی برانچ کراچی میں بھی، ملتان میں بھی، فیصل آباد، یہاں تک کہ دبئی میں بھی برانچیں، بڑے بڑے اخبار میں اشتہارات بھی آ رہے ہیں، اور فیشن بالکل، یعنی وہ برقع ایسا ہے کہ اس برقعے پر ایک اور برقع کرنا چاہیے، ایسا برقع ہے وہ. اور یہ خصوصیت. اور پھر چہرے کا پردہ یہ واجب ہے عورتوں کے لیے. میرے مرشد نے ایک بات اور فرمائی، عجیب بات فرمایا، کہ عورتیں بھی داڑھی رکھنے کا ثواب حاصل کر سکتی ہیں، یعنی داڑھی کا ثواب عورتوں کو بھی ملے بغیر داڑھی آئے ہوئے. وہ کیسے؟ فرمایا کہ دیکھو مولوی تقریریں کرتا ہے، مردوں کو سمجھاتا ہے کہ بھائی ایک مٹھی داڑھی رکھ لو، کیونکہ تم میں اور بیوی میں کچھ فرق تو ہونا چاہیے نا چہرے میں، اور اللہ نے یہ فرق اللہ نے رکھا ہے، لہذا فرق ہونا چاہیے. لہذا اگر بیوی صبح ناشتے میں شوہر کی جو مرغوب چیز ہو، جیسے پراٹھا کھاتا ہے دیسی گھی ہو کا، انڈا، اور انڈا کیوں کھاتا ہے؟ ایک صاحب سے میں نے پوچھا وہ انڈا کیوں کھاتا ہے شوہر، تو اس نے کہا وجہ اس کی ہے کہ بیوی اس کو مرغا بنا کے رکھتی ہے. اتنا ڈرتا ہے وہ بیوی سے. تو لہذا اب جو ہے، میرے مرشد نے فرمایا کہ انڈا پراٹھا دیا، اس کی پسندیدہ حلوہ کھلائے، پسندیدہ چیز دی، اور فرمایا اس کو صرف اتنا کہہ دے کہ میاں جی اللہ تعالی نے آپ کو کھیت عطا فرمایا ہے، گالوں کا کھیت، اس پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کھیتی اگا لیجئے. تو میرے پیارے پرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں مولوی کی 10 گھنٹے کی تقریر ایک طرف اور اس عورت کا جملہ ایک طرف، بلکہ بھاری ہوگا وہ اس پر، کیونکہ اس زمانے میں لوگ اپنی بیویوں سے بہت ڈرتے ہیں، اور وجہ یہی ہے کہ خدا سے نہیں ڈرتے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے، واللہ میرے مرشد میرے شیخ کو اللہ جزائے خیر دے، عورتوں کی اتنا فرمایا کہ کیا کہ شوہروں کو سمجھاتے کہ دیکھو ان کی پٹائی مت کرو، تم جو اپنی بیٹیوں کے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنی بیوی کے لیے پسند کرو. تو چہرے کا پردہ یہ واجب ہے عورتوں کے لیے. اب عالم کیا ہوا؟ جی نقاب پہنا، نقاب ایسا پہنا کہ نقاب کی نیچے سرکا کر ناک آؤٹ کر دی، اور مردوں کو کر دیا ناک آؤٹ، یعنی ناک کا وہ جو نقاب ہے اس کو نیچے کرتے کرتے ناک نظر آ رہی ہے پوری. تو جب ناک آؤٹ ہوگی تو دیکھنے والے ناک آؤٹ نہیں ہوں گے، یا ناک تو چھپا لی پوری لیکن پیشانی کھول دی، یہ بھی حرام اور گناہ ہے. دادا ایک ہے من چاہی، ایک ہے رب چاہی. اور اسی طرح سے مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت ہو گئی 400 برس کی بڑھیا، ایسی بڑھیا ہو گئی کہ اس کے چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا. فقہ کا مسئلہ ہے کہ ایسے وقت میں چہرے کا پردہ معاف ہو جاتا ہے، بڑھیا ترین ہو جائے، جب وہ چہرے پر جھریاں کچھ کشش ذرہ برابر 1% نہیں بچی. لیکن میری مائیں بہنیں اور مرد حضرات بھی یہ بات یاد رکھیں، اس وقت میں بھی بالوں کا پردہ معاف نہیں ہوتا. لہذا ہماری بعض مائیں بہنیں برقع پہنتی ہیں ماشاءاللہ، لیکن بالوں کو برقعے سے نکال کر رکھتی ہیں، موٹر سائیکل پر جاری ہوا چل رہی ہے، اب بال اڑ رہے ہیں، سارے مرد دیکھ رہے ہیں. اور میں اس بات کو بھی پیش کیا کرتا ہوں کہ میں یہ تسلیم کرتا ہوں، وہ کہیں گے مولوی صاحب تم برقع پہنے تو پتہ چلے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ بال اندر رکھو میں گرمی لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. میں واللہ اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ اس میں تکلیف ہے، مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے اس تھوڑی سی تکلیف کو برداشت کر لیں. تاکہ مسئلے کے خلاف نہ ہو، من چاہی نہیں رب چاہی کام ہو جائے. تو میرے مرشد میرے شیخ نے فرمایا کہ اب وہ جو اینٹ لگا دی، بات چلی تھی اینٹوں کی کہ ایک اینٹ لگائی اپنے گھر میں، ایک اینٹ لگائی اپنے بیت الخلا میں، ایک اینٹ لگائی اپنے گھر میں، ایک اینٹ لگائی روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ایک اینٹ لگا دی کعبہ شریف میں ملتزم پر. اینٹ کی سب کی قیمت 15 روپے، بیت الخلا میں جو اینٹ لگی وہ 15 روپے بھی قیمت گئی، گھر میں جو اینٹ لگی اس کی قیمت 15 روپے باقی ہے، اور روزہ مبارک پر لگی اس کی قیمت اور بڑھ گئی، اور جو بیت اللہ ملتزم پر لگ گئی اس کی قیمت اور بڑھ گئی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اینٹ وہ اپنے جتنے مرکز سے قریب ہوتی جا رہی ہے اس کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو میری مائیں بہنیں اور میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس بات کو یاد رکھیں کہ جس طرح ہم اپنی زندگی کو جتنا مرکز کے قریب کریں گے، کیسے؟ سنت پر عمل کر کے، ویسے ویسے اللہ تعالی کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اسی طرح سے ہماری بندگی کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی. لیکن ایک عورت ہے، مان لو کہتی ہے جی میں برقع نہیں کرتی، کیونکہ بعض عورتیں کہتی ہیں جی میں کیوں برقع کروں، میں تو اتنی حسین ہوں، میرا حسن سب دیکھے، میں کیوں برقع کروں، برقع تو وہ کرے جو بدصورت ہے، یہ برقع ان کے لیے. نعوذ باللہ. ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا، ایک عورت ان کے پاس آئی، اور عورت آ کر کہنے لگی کہ حضرت میرا شوہر ایک غیر عورت کے چکر میں پھنس گیا. اسے بعض عورتیں کے عجیب کام کرتی ہیں، کبھی غصہ آتا ہے نا کہتی ہیں جاؤ دوسری شادی کر لو. یہ حماقت ہے، حماقت. اور جب کر لیتا ہے نا پھر خون کے آنسو روتی ہیں، ایسی بات نہیں کہنی چاہیے. اس لیے میں مجمع میں یہ بات کا اعلان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج تک میں نے اپنی بیوی سے دوسری شادی کا مذاق نہیں کیا، اور مذاق کرتا ہوں لیکن میں نے دوسری شادی کا کبھی مذاق نہیں کیا. کیونکہ میرے پیارے مرشد میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو اس سے عورتوں کو بہت اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، ان کو اذیت مت دو، اور مذاق کر لو، یہ مذاق مت کرو. لیکن عورتوں کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کبھی غصہ آیا، جھنجھلاہٹ ہے، کوئی بات ہوئی، تو وہ بھی شوہروں کو پھر یہ نہ بولے جا جا دوسری شادی کر لے. کیونکہ کتنے ایسے واقعات ہوئے، پاگل تو پاگل ہوتا ہے نا. جیسے ایک عورت بیمار ہوئی تو شوہر سے اس نے پوچھا اگر میں مر جاؤں گی تو تمہارا کیا حال ہوگا. اس نے کہا میں تو پاگل ہو جاؤں گا. تو اس نے پوچھا دوسری شادی تو نہیں کرو گے؟ اس نے کہا پاگل کچھ بھی کر سکتا ہے. لہذا عورتوں کے لیے بھی یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے، غصے میں یہ بات سوچنا چاہیے کہ میں کیا الفاظ بول رہی ہوں، یہ ہرگز نہیں بولنا چاہیے، اپنی زبان پر قابو رکھے، ورنہ پھر سر پکڑ کے بیٹھتی ہے کہ جی اب کیا ہو گیا، ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے، پھر اس کا بھی تو دل خراب ہوتا ہے، انسان ہے وہ بھی، اس لیے اس کو منع کیا. اس لیے ہمارے ایک دوست نے ایک بات عجیب کہی، کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا تھا، ایک عورت حسین نظر آئی، میں نے کہا دیکھو کتنی اسمارٹ اور بیوٹی، ہاؤ بیوٹی شی از. میں نے کہا پھر تمہاری بیوی نے کیا بولا؟ وہ حافظہ قرآن تھی. کہنے لگے وہ بیچاری خاموش رہی. میں نے کہا دیکھو کتنی بےہودہ بات ہے کہ تم نے اپنی بیوی کے سامنے ایسی حرکت کی، کہ وہ کتنی خوبصورت ہے، وہ بیچاری بتاؤ دل ٹوٹا ہوگا کہ نہیں؟ اگر کبھی بیوی کہہ دے کہ وہ مرد کتنا خوبصورت اور ہینڈسم اور اسمارٹ ہے، کیونکہ مرد بڑے مزے سے کہتے نا تم مرے گی نا دوسری شادی کروں گا، کسی دن بیوی بھی کہہ دے کہ تو مرے گا نا تو دوسری شادی کروں گی، لیکن ایسی حرکت سخت نالائقی کی بات ہے، کہ ہرگز میں ایسی بات نہیں، غصے میں قابو رکھنا چاہیے کہ میں اپنی زبان سے کیا الفاظ نکال رہا ہوں، پھر بعد میں روتی پھرتی ہیں، پھر دم درود تعویذ پیر صاحب کے چکر لگ رہے ہیں. اس لیے اپنی زبان پر قابو رکھنے کی ضرورت ہے. اور ایک بات اور، اکثر یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے بچے کو نظر لگ گئی، ہمارے بچے کو کچھ ہو گیا، اور وجہ کیا ہوتی ہے، بچے ہیں ہم، چھوٹے بچے ہیں، بچوں کو تصویر والے کپڑے پہناتے ہیں اور عذر یہ پیش کرتی ہیں کہ جی بازار میں بغیر تصویر والے کپڑے ملتے نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ درست نہیں ہے، اتنا ضرور ہے کہ مشکل سے ملتے ہیں، کیونکہ میرے بھی بچے ہیں، مجھے بھی بازار جانا پڑتا ہے، دوستوں کو بھیجتا ہوں بھائی تلاش کرو، مشکل سے ملتے ہیں، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. لیکن سوال ہے، چلو ٹھیک ہے نہیں ملتے، تو بازے کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تصویریں نکالی جا سکتی ہیں، تو ایک کام کیا کریں، ان کی تصویر نکال لیں، اور دوسرا اگر وہ تصویر نکل نہیں سکتی تو کچھ اپنی دستکاری، اپنے ہاتھ کی صفائی دکھائے، تھوڑے سے اس پہ سلائی وغیرہ کر کے اس کی کچھ خوبصورتی، اس کی شکل کو میں چھپا دیا، بس ہو گیا مسئلہ. کیونکہ ان چیزوں کی وجہ سے بچے کے اندر، بچے کے اخلاق بھی خراب ہوتے ہیں، کیونکہ نحوست ہے نا تصویر، اس لیے اس کا بھی اہتمام کریں کہ تصویر والے کپڑے بچوں کو نہ پہنائے جائیں. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ جتنا زندگی اگر ہم نے غفلت میں گزاری تو ہماری کیا قیمت ہوگی، بے پردہ عورت گھوم رہی ہے، واللہ مرد جو اس کو بے شرمی اور لالچی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کی نظر میں کوئی اس کی قیمت تھوڑی ہوتی ہے، عزت تھوڑی کرتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو لوگ، مرد جو بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں، وہ کیا اس سے چاہتے ہیں، بے شرمی کے، بے حیائی کے کام کے علاوہ عزت نہیں ہے واللہ. اور ایک دن کیا ہوگا، بڑھاپا آئے گا، ہمارا حسن، ہماری جوانی، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، پھر ہم کیا کریں گے، گناہ کی طاقت نہ ہوگی، پھر کیا کریں گے. اس لیے اللہ تعالی کی ماننے میں مزے ہی مزے ہیں، مزے ہی مزے ہیں. دادا میرے مرشد نے فرمایا زندگی سنت کے مطابق گزار لو تو کیا ہوگا، سنت ہمارا محور ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارا مرکز ہے، جتنا ہم سنت پر عمل کرتے چلے جائیں گے اتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. اور یہی مٹی ہے، ایک ہم بھی مٹی کے، عورتیں بھی مٹی کی، مرد بھی مٹی کے، اگر اس مٹی کو ہم نے مٹی پر مٹی کیا، ہماری مٹی کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. اگر اس مٹی میں ہم سنت اور شریعت پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب اور تعلق خاص حاصل کر لیں تو نتیجہ کیا ہوگا، ہماری یہ مٹی سونے سے بڑھ کر قیمتی ہو جائے گی. حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا، تصور کریں، انتقال فرمایا، قبر میں دفن کر دیا، منکر نکیر پہنچ گئے، مر ربو کی، تیرا رب کون ہے، کہا ایک منٹ رکو، کہاں سے آ رہے ہو، آسمانوں سے، کتنا دور، ایک آسمان کا فاصلہ 500 برس کے برابر، کہا اس سے زیادہ، اور اس سے ہر آسمان کا فاصلہ اس سے بھی اوپر سے آ رہے ہیں، کہا اچھا ایک بات تو بتاؤ، جب تم اتنی دور سے زمین پر آئے تو کیا تم اپنے رب کو بھول گئے، کہا کہ ہم اپنے رب کو نہیں بھولے. فرمایا کہ جاؤ میرے اس رب سے جا کر یہ کہہ دو کہ جس رابعہ نے ساری زندگی زمین پر آپ کو یاد رکھا، ایک لمحہ نہیں بھولا، وہ زمین سے چند فٹ نیچے آ کر آپ کو بھولی نہیں ہے. کیا مقام ہے، دیکھو یہی مقام تو اس شریعت و سنت پر عمل کرنے سے ملے گا. اس لیے میرے شیخ مرشد فرماتے ہیں، آ اپنی زندگی کو اللہ پر فدا کرو، دنیا تو آنی جانی چیز ہے، کیا عالم ہوگا، لیکن جو چٹنی روٹی کھاتا ہے اس کا بھی تو پیٹ بھرتا ہے، بریانی کباب والے کا بھی پیٹ ہے. ہاں اپنی حیثیت کے موافق، یعنی اپنی شوہر کی حیثیت کے موافق اگر کوئی اچھا لباس پہن لے، اور وہ اس لیے ہو کہ چلو بھائی میرا شوہر خوش ہو جائے گا، تو شریعت نے اس کو منع نہیں کیا بلکہ اس کو پسندیدہ قرار دیا. پسندیدہ قرار دیا کہ بھائی حیثیت ہے، شکر ادا کرے اللہ تعالی کا، تو اس لیے میرے مرشد میرے شیخ نے فرمایا اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی پہ استعمال کرو. لہذا ان دینی مجالس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر وہ جذبہ وہ کیفیت اور وہ شوق پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی پر عمل کریں اور اس کے لیے مسائل سیکھنے کا اہتمام کریں. بس ایک بات سنا کے ختم کرتا ہوں کیونکہ ایک مزید بیان باقی ہے محترمہ صاحبہ کا, تو وہ آگے آپ بات فرمائیں گی. وہ کہ عورتوں کا اپنے شوہر کے بھائی سے پردہ ہے اور اپنی بہن کے شوہر سے بھی پردہ ہے. کیسے عجیب ہے, شادی ہو رہی ہے, سالی صاحبہ بہنوئی کی انگلی پکڑ لی, تائی جان تائی جان, اور وہ بغیرت بہنوئی بھی ایسا کہ انگلی نہیں چھڑواتا. یہ سب بے شرمی کی حرکتیں ہیں, نامحرم ہے, بھائی جان کے ساتھ آئس کریم کھانے جانا ہے, پردہ ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ واللہ ایسے ایسے واقعات ہوئے, ایسے ایسے واقعات, دل جلتا ہے. ایسے ایسے حالات واقعات آئے کہ سگی بہن نے پردہ نہ کرنے کی نحوست یہ ہوئی کہ سگی بہن نے اپنی بہنوں کے گھر میں آگ لگوا دی. بے شمار ایسے واقعات. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا سبحان اللہ اس کا اہتمام کریں کہ شرعی پردے کا ہو. اللہ تعالی ہماری جانوں کو توفیق عطا فرمائے, اس گزارش کو اپنی ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا دیں اور ہماری مشکلات بھی آسان فرمائے اور ہم سب کو اپنی محبت اپنا قرب اور تعلق اپنے کرم سے نصیب فرما دیں اور ہمارے اس آنے بیٹھنے کو اپنے قربت کا محبت اور ہماری مشکلات بھی اپنے کرم سے آسان ہو جائے. واقعی